عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو آو میں تم کو بتاؤں وہ چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور یہ کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں کھلے ہوئے گناہوں کے نزدیک نہ جاؤ جو اس میں سے ظاہر ہے اور جو اس میں سے چھپا ہوا ہے اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے لیے یہ خدا کی وصیت ہے جو وہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے شاید کام لو شاید تم سمجھ سے کام لو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر وہ طریقہ جو بہتر ہو جب تک وہ جوان نہ ہو جائے تول پوری رکھو ترازو سیدھی رکھو ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جب بات کہو تو انصاف کی کہو چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف جاتی اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو یہ ہیں خدا کی وصیتیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے جس پر تم چلو اور دوسری راہیں اختیار نہ کرو ورنہ تم دوسری راہیں تم کو اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گی یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید تم تقوی سے کام لو پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو مکمل تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو اچھی طرح سے اس پر عمل کریں جو اس پر اچھی طرح کا رویہ رکھیں اور جو تفصیل تھی ہر چیز کی جو ہدایت تھی اور جو رحمت تھی شاید کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر یقین کر لیں قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے آؤ میں تم کو بتاؤں تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں اتلو ما حرم ربکم علیکم تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں پچھلی آیات میں تذکرہ تھا کہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے کچھ چیزوں کو حرام کیا یہ ہم کھائیں گے وہ ہم نہیں کھائیں گے یہ رسومات جو انہوں نے اختیار بنا رکھی تھی مشرکوں نے کچھ یہود نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام کی گئی ہوں یا اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئی ہو ایسی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے یہ پچھلی آیات میں پورا بیان آپ سن چکے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ زندگی کا وہ تفصیلی ضابطہ جس کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے اور جو دین ہے اصل میں وہ بیان فرما رہا ہے جو اصل دین ہے جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا ہے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سب کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جو توریت کی 10 وصیتیں ہیں وہ بھی یہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں تمام پیغمبروں کو دی گئی ہیں جو بنیادی تعلیمات ہیں اور ساری تعلیمات انہیں تعلیمات میں سے افس ہو کر کے آتی ہیں پھیلتی ہیں ان کی تفصیلات ہیں جو پوری زندگی پر پھیلتی ہیں تو زندگی کا وہ صحیح ضابطہ, وہ طریقہ جس کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنی چاہیے, جو اللہ کا پسندیدہ اور منظور کردہ ہے, وہی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں, یہ تو تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے, یہ حرام وہ حلال, یہ خواہ مخواہ کا ایک تم نے اڈمبار کھڑا کر رکھا ہے, ایک دین بنا رکھا ہے جو دین نہیں ہے. صحیح دین کیا ہے, سچ دین کیا ہے, دینی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ میں تم کو بتاتا ہوں کیا ہے. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں, اتلو ما حرم علیکم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی, کیا چیزیں تمہارے لیے منع ہیں, کن سرحدوں سے باہر تم کو نہیں جانا چاہیے. اس میں پہلی چیز ہے لا تشرکو بھی شیئا, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پہلی چیز تو یہی ہے, یہی تو جرم تم کر رہے ہو, یہ تو تمہارا وتیرہ ہے. تم نے جو دین تشکیل دیا ہے, تم نے جو زندگی کے ضابطے بنائے ہیں, وہ اللہ کو بلا کر کے بنائے, خدا کو فراموش کر کے بنائے. تم نے خدا کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, حالانکہ یہ خدا کے اختیارات ہیں. زندگی کا ضابطہ بنانا یہ خدا کا حق ہے. پہلی ہی چیز میں تم گڑبڑ کر رہے ہو. سب سے میں تم کو بتاتا ہوں جو چیزیں ہیں اصل دین, جن کی اصل اہمیت ہے, رسومات کی اہمیت نہیں ہے, رواجوں کی اہمیت نہیں ہے, جو چیزیں اصل اہمیت والی ہیں وہ میں بتاتا ہوں. میں پہلی چیز تو ہے شرک سے بچنا, جو تمہارا وتیرہ ہے, تمہاری زندگی کا طریقہ ہے, اسی کے مطابق تم نے سارے اصول بنائے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر کے. پہلے تو اسی سے بچنا ہے, سب سے پہلے تو اسی سے بچنا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. پہلی ہدایت, سب سے پہلی ہدایت. اب خدا کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, یعنی کسی کو خدا نہ کہا جائے, اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ کہا جائے. یہ تو آپ تفصیل سے سن چکے ہیں, شرک کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کی ذات میں شریک کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے کہ دو خدا مان لیے بس تو آپ مشرک ہو گئے. شرک فی ذات تو ایک شرک کی قسم ہوتی ہے, شرک کی بہت سی قسمیں ہیں. شرک فی ذات ہے, شرک فی صفات ہے, شرک فی اختیارات ہے, شرک فی حقوق ہے, شرک فی حکم ہے, بہت سی شرک کی قسمیں ہوتی ہیں. ہم لوگ عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ شرک کی ایک ہی قسم ہے, یعنی بس اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا چاہیے, یعنی دو خدا نہیں ماننے چاہیے, یا تین خدا نہیں ماننے چاہیے, یا دو تین خدا, ایک خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے, یا کسی اور کے آگے چراغ نہیں جلانا چاہیے, یا ہار پھول نہیں چڑھانے چاہیے. ہم شرک کا یہی مطلب سمجھتے ہیں عام مسلمان, لیکن یہ شرک کی صرف ایک قسم ہے, یعنی شرک کی ذات, اللہ کی ذات میں نہیں کرنا یہ شرک ہے بالکل, اس میں کوئی دورائے نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کریں گے, یا کسی اور کے آگے چراغ جلائیں گے, یا کسی اور کے آگے رکوع کریں گے, یا قربانی اس کے لیے کریں گے, یا جانور اس کے لیے آپ کاٹیں گے, یا دعا کسی اور سے آپ مانگیں گے, تو یہ صرف یہ شرک ہوگا, اس میں کوئی دورائے نہیں, یہ شرک ہے, اس میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. تو بالکل متفق طور سے شرک ہے, لیکن شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ کیا جائے, شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور یہ کہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو اس میں پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ دراصل ساری جڑ ہی کاٹے دے رہا ہے اس جملے میں, ان کے اس پورے نظام کی جو انہوں نے بنایا, پورا جو بنا رکھا تھا خدا کو فراموش کر کے, اسی پر ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے پہلے ہی جملے میں کہ تم اپنے آپ خواہ مخواہ اس سے بچ رہے ہو, یہ رسوم بڑے اہم ہیں, وہ رواج بڑے اہم ہیں, ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے, یہ حرام ہے, وہ حلال ہے, اس گوشت کو وہ کھائے گا, وہ نہیں کھائے گا, یہ کھائے گا, مذہبی چودراہٹیں قائم ہیں جو حلال و حرام کر رہی ہیں. اس کی جڑ ہی کاٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب کا حق ہی کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان ساری چیزوں کو طے کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. انسان کے لیے کون سی چیز مناسب ہے, کون سی چیز مناسب نہیں ہے, کس راستے پہ چلے, کس راستے پہ چلے, کس پہ نہ چلے, اس کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو خدا کہیں, خدا کا نام ہی لیں تو وہ خدا ہوتا ہے, اس کا نام اللہ رکھیں یا دیوتا رکھیں یا دیوی رکھیں تو ہی وہ خدا ہوتا ہے اور تبھی شرک ہوتا ہے. اس کا نام آپ کچھ بھی رکھیں, کچھ بھی آپ اس کا نام رکھیں, اس کا نام آپ مورتی رکھیں, یا اس کا نام آپ نیتا جی رکھیں, یا لیڈر صاحب رکھیں, یا پولیٹیکل سسٹم رکھیں, یا حضرت مولانا رکھیں, کچھ بھی آپ اس کا نام رکھیں, لیکن اگر آپ نے اس کو وہ مقام دے دیا جو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے تو آپ نے اس کو خدا بنا دیا. نام آپ اس کا کچھ بھی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں سمجھا رہا ہے, اس بات کو قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا, کہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا چاہیے, یعنی خدا صرف ایک ہے, دو نہیں ہے. بات یہیں سے شروع ہوتی ہے, خدا صرف ایک ہے. عیسائیوں کا یہ کہنا کہ خدا تین ہے قطعاً غلط ہے, یہ شرک ہے. یا بہت سی مشرک قومیں دنیا میں ہیں جو ہزاروں لاکھوں خداؤں تک کو مانتی ہیں, دیوی دیوتاؤں کی ایک پوری فوج انہوں نے بنا رکھی ہے, سب وہ ظاہر ہے کہ مشرک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی ذات صرف ایک ہے, کائنات کی وحدت پکار رہی ہے, نظام کی وحدت پکار رہی ہے. زمین و آسمان میں اگر سورج سے آپ ایک ذرہ اٹھا لائیں, چاند پہ سے اور زمین پہ سے اٹھا لیں اور آپ اس کی تجزیہ کر کے دیکھ لیں تو ایک ہی نظام کام کر رہا ہے پوری کائنات میں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک مشین ہے, اس کا انجینئر بھی ایک ہی ہے, اس پوری کائنات کا مالک خالق کو بنانے والا وہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک ہے صفات بشری, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے, خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اگر یہ بات آپ نے کسی اور کے لیے مانی ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ اس کو بھی ہر بات کا علم ہے اور وہ بھی ہر بات جانتا ہے, کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ, تو یہ بھی شرک ہے. خدا کے علاوہ اس کی قدرت, اس کی برابر قدرت کسی کی آپ نے مان لی ہے. خدا نقصان پہنچاتا ہے, وہی نفع پہنچاتا ہے, وہی چھینتا ہے, وہی ادا فرماتا ہے. اگر آپ نے کسی اور کے لیے بھی یہ ساری چیزیں مان لی ہیں, چاہے آپ نے اس کا کچھ بھی نام رکھا ہے, کچھ بھی خدا نہیں کہتے آپ اس کو, کچھ بھی کہتے ہیں نام, آپ نے اس کا کچھ بھی رکھ لیا ہے, لیکن یہ بات جو خدا کے لیے صفتیں ماننی چاہیے, خدا پر ہر چیز روشن ہے, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. خدا جو چاہے کر سکتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں قسمتیں, عزتیں اور ذلتیں. خدا تعالیٰ بگڑی بناتا ہے اور بگڑی کو سنوارتا ہے. یہ ساری چیزیں صرف خدا کے پاس ہیں, یہ صفتیں اس کی ہیں, اس کا ارادہ, اس کی مشیت, اس کی طاقت, اس کی قدرت, اس کا علم, اس کا سننا. ہم یہاں دل میں کچھ سوچتے ہیں, خدا کو معلوم ہو جاتا ہے. ہم اندھیری رات میں بالکل سنڈرنے میں کچھ پکارتے ہیں, خدا اس کو سن لیتا ہے. یہ ساری صفتیں خدا کی ہیں, خدا کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے بھی یہ صفتیں مانی ہیں, تو آپ نے خدا کے ساتھ اس کو شریک کیا ہے. یہ شرک میں صفات ہوتا ہے, یہ بھی اتنا ہی بڑا شرک ہے جتنا شرک کی ذات ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نہیں, ہم تو خدا کو خدا مان رہے ہیں, باقی دوسرے کو خدا تو نہیں مان رہے ہیں, لہٰذا شریک نہیں ہوئے. ہم نے شرک کہاں مانا, ہم مشرک کہاں ہوئے. لیکن صفات میں جو شرک ہے, وہ بھی شرک اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا ذات کے اندر شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی عطا سے, اپنی طاقت سے کچھ باتیں بتاتا ہے, لیکن یہ ان کی صفت نہیں ہوا ہے, یہ ان میں صفت نہیں ہوتی. یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. جیسے ٹیلی فون میں ایک بار آپ کو مثال دے چکا ہوں, جو آواز آتی ہے وہ بولنے والے کی ہوتی ہے, ٹیلی فون کی نہیں ہوتی ہے. اس کی نہیں ہوتی ہے وہ آواز, وہ بولنے والے کی ہوتی ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر اگر معجزات ظاہر کرتا ہے یا ان کو کچھ چیزیں بتاتا ہے چھپی ہوئی جو ان کو معلوم نہیں ہے, تو یہ ان کا علم نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کا علم ہوتا ہے جو ان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. وہ تو صرف انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا علم ظاہر ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی کوئی صفت نہیں ہوا کرتی. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرمائے, آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے ٹکڑے ہوئے, حضور کی انگلی کی صفت نہیں تھی. اگر ایسا ہوتا تو حضور جب بھی چاہتے چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے. لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی انگلی میں کوئی ایسی طاقت چھپی تھی کہ جب بھی آپ چاہتے چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے, تو یہ غلط ہے. انگلی میں کوئی صفت نہیں تھی, اللہ کے حکم سے وہ ہوا تھا, اللہ کے حکم سے ہوا تھا. جب اللہ سے دعا مانگی, خدا نے دعا قبول فرمایا. خدا کے اختیارات سے ہوا, خدا کی طاقت سے ہوا, کسی اور کی طاقت سے نہیں. ظاہر ہوا, ظاہر ہوتا ہے. طاقت جو ہے ظاہر ہوتی ہے, بہت سے آلات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. لیکن ہماری یہ ٹیپ ریکارڈر ہے, ہماری آواز کو ٹیپ کر رہا ہے, یہ انسان کا علم ہے جو اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے. لیکن ٹیپ کی اپنی صفت نہیں ہے, یہ ٹیپ نے خود یہ طاقت نہیں پیدا کی ہے, ٹیپ کے اندر اپنی نہیں ہے, یہ انسان کی ذہانت ہے جو اس کے اندر سے بول رہی ہے, جو اس آواز کو کیچ کر رہی ہے. ٹیپ تک ٹیپ میں کچھ کوئی صفت نہیں ہے. ایسی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات پہ جو اظہار فرماتا ہے عارضی طور سے بعض بندوں کے ذریعے, وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں عارضی طور سے, لمحے کے لمحاتی طور پر بندے اس کا انسٹرومنٹ بنتے ہیں, مستقل صفت وہ نہیں ہوتی, مستقل صفت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بعض اخبار علم عطا فرما دیتا ہے, بعض اخبار بعض چیزوں سے مطلع فرما دیتا ہے. ہمارا اور ہم مسلمان کا ایمان ہے, مسائل کے بعد کے بارے میں بات کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علوم عطا فرمائے, علوم غیبی عطا فرمائے, بہت سی چیزیں آپ کو مشاہدہ فرمائی, معراج میں آپ تشریف لے گئے, جنود اکبر میں آپ سے آپ نے دیکھا, ساری چیزیں آپ نے مشاہدہ فرمائی, بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, آنے والے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا. لیکن یہ ساری اطلاعات تھیں جو اللہ نے آپ کو دی, انفارمیشنس تھیں, یہ انفارمیشنس تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. جیسے ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو جنت کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے, دوزخ کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے, قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے. یہ ہمارے اندر کوئی صفت نہیں ہے جس سے ہم معلوم کر رہے ہیں, یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے. پڑھ رہے ہیں, لندن ہے ایک شہر ہم جانتے ہیں, بس لوگوں کو بتانے سے ہم کو معلوم ہوا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اطلاعات دی ہیں آپ کو, وہ اخبار ہیں جو اللہ نے آپ تک پہنچائی ہیں ساری کی ساری. لیکن صفت یعنی کسی چیز کو جان لینا, یہ محض اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت کے اعتبار سے. تو یہ شرک فی صفات ہوتا ہے اگر اللہ کی صفات کو دوسروں کے اندر مان لیا جائے. اور ایک شرک فی الاختیارات ہوتا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں سارے اختیار خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں, ان حکم اللہ اللہ, کسی کو بھی اس نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے. اس کو صاف طور سے سمجھ لیجیے, خدا تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, یعنی الحکم اللہ اللہ. جب قرآن کریم کی صراحت موجود ہے, خدا نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, یعنی الحکم اللہ اللہ. کسی کو کوئی اختیار ملتا ہے تو خدا کی سینکشن سے ملتا ہے. اس کو شفاعت کا بھی اختیار اگر قیامت میں ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت و رحمت فرمائے گا. اور دنیا کے اندر بھی جو اختیارات ملتے ہیں, ہمیں اختیار ملا ہے اپنے ہاتھ ہلانے کا مثال کے طور پر, تو یہ اللہ کی اجازت سے ملا ہے. جب تک اس کے ہمیں اختیار ہمیں حاصل ہے اجازت, ہمارا ہاتھ ہل رہا ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, ہمارے اندر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, زندگی کی ایک سانس اس کی اختیار کی محتاج ہے, اور جس روز وہ ہم سے واپس لے لے گا ہم ایک سانس بھی نہیں لے پائیں گے. تو یہاں دنیا میں جس کسی کو جو اختیار بھی مل رہا ہے, ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہے آپ کا مرض دور ہو رہا ہے یا آپ کے مرض کو پہچان رہا ہے, یہ سارے اختیارات خدا نے عطا فرمائے, خدا کا اختیار ہے, انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. تو سارے اختیارات خدا کے ہیں, کسی اور سے ہم مانگنے لگے تو ایسا کر دے تو ایسا کر دے تو غلط کاؤنٹر پہ ہم جا رہے ہیں, وہاں پہ اختیارات وہاں تقسیم نہیں ہوتے ہیں, صرف اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں. اور جب اختیارات سارے اس کے ہیں تو حقوق بھی سارے اسی کے ہیں جو اس کے اگینسٹ بنتے ہیں. ایسا ڈرنا کسی سے, ایسی خشیت, ایسی عاجزی, ایسی عبودیت جو صرف یعنی اس کے آگے سر چکانا, طواف کرنا, اس کے لیے اپنی قربانیاں گزارنا, اس کے لیے رکوع کرنا یا سجدے کرنا, یہ اللہ کے حقوق ہے. زندگی میں اس کی کامل اطاعت کرنا, صرف اسی کی اطاعت کرنا. اس بات کو میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ جو غیر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی وہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن ہم تو اپنے ماں باپ کا بھی کہنا مانتے ہیں, اور ہم تو اپنے بڑوں کا بھی کہنا مانتے ہیں, اور ہم تو ڈاکٹر کا بھی کہنا مانتے ہیں, جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھائیے وہ مت کھائیے تو کیا ہم مشرک ہو جاتے ہیں؟ تو اس بات کو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, اللہ کا ہی کہنا ہم صرف مانتے ہیں, کسی کا کہنا نہیں مانتے ہیں. اللہ کی دیوی اجازت کے دائرے میں مانتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو, تو اس لیے مانتے ہیں. جب ہم نے وہ مانا تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانا بلکہ اللہ کا کہنا مانا. گورنمنٹ کہتی ہے, منسٹر صاحب آپ کو عدالت میں بلاتے ہیں اور آپ سے چپراسی کہنے کے لیے آتا ہے, جائیے عدالت میں, تو آپ چپراسی کہنا نہیں مانتے, آپ تو منسٹر کہنا مان رہے ہیں جس نے اس کے ذریعے بھیجا ہے چپراسی کے ذریعے اپنا آرڈر. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں اجازتیں دی ہیں اس کی اجازت کے دائرے میں اللہ نے جو بھی کہا ہے ہم کر رہے ہیں, تو وہ اللہ کا ہی کہنا مان رہے ہیں. اس نے کہا ہے ماں باپ جیسا کہیں ویسا کرو, اس نے کہا ہے بڑوں کا کہنا مانو, لیکن جہاں ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو اور دوسرے کہیں ایسا مت کرو, اور ہم اللہ کا ایسا کرو چھوڑ کر دوسروں کا ایسا مت کرو مان لیتے ہیں, تو وہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرا جائے غیر اللہ کا حکم, وہ خدا کی اجازت کے دائرے سے باہر ہے, اور جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے شرک ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کی اجازت کے دائرے میں اللہ بھی کہہ رہا ہے کرو اور ہم اسی کے دائرے میں کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں, کیونکہ ہم تو اللہ کہنا مان رہے ہیں, بڑے کا کہنا مان رہے ہیں, استاد کا کہنا مان رہے ہیں, بزرگ کا کہنا مان رہے ہیں, یا ہم قرآن کریم کی طرف سے تشریح کر رہے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں, تو آپ میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہیں, کیونکہ میں تو اللہ کا کہنا پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, میرا تھوڑی مان رہے ہیں, میری بات اپنے مان لی. مسئلہ آپ پوچھنے آئے مولانا صاحب سے, مولانا صاحب نے بتا دیا ایسا کریے, آپ کی بیوی میں طلاق پڑ گئی نہیں پڑ گئی, تو مولانا صاحب کہنا نہیں مان لیا آپ نے, یہ تو انہوں نے قرآن حکم بتا دیا آپ کو یا اسلام کا, آپ نے اس کو مان لیا ہے, ان کے ذریعے سن لیا ہے, بس اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. ایسی ساری چیزوں کی پوزیشن ہے, جتنے بھی کہنے مانے جاتے ہیں اللہ کی اجازت کے دائرے میں مانے جاتے ہیں, اور جہاں اللہ کی اجازت سے ٹکرا جائے دوسرے کا کہنا اس کو ماننا اپن جائز نہیں رہتا آپ کے لیے. اگر وہ آپ احساس جرم کے ساتھ مانتے ہیں دوسرے کا کہنا تو گناہ ہے, اور احساس جرم بھی اگر نہیں ہے تو یہ یعنی آپ نے کہنا مانا, معصیت کیا, آپ نے گناہ کیا, شراب پی لی مثلاً آپ نے, حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے, شراب آپ نے پی لی لیکن شرمندگی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, ہم اس سے مان رہے ہیں کہ گناہ ہوا ہے تو یہ گناہ ہے, اور مان ہی نہیں رہے ہیں اس طرح گستاخ ہو گئے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, تو پھر آپ مشرک ہو جائیں گے. ہر چیز کے بارے میں یہی اصول ہے, احساس جرم کے ساتھ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو گناہ ہے, اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر شرک. اس کو میں بہت وضاحت سے پہلے بھی کئی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ذات میں شریک کیجیے, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے اختیارات میں, نہ اس کے حقوق میں, بس یہی ہمارا امتیاز ہے. دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی دے دیتے ہیں اختیارات, تو یہ کر رہا ہے, اندر دیوتا بارش برسا رہا ہے مثال کے طور پر, ہمارے یہاں کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارے اختیارات, اور اس کی کوئی ایجنسیاں بھی نہیں ہیں, سول ایجنٹ بھی نہیں ہے, اس کے ڈسٹریبیوٹرز بھی نہیں ہیں جن کے ذریعے اختیارات تقسیم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست دعائیں سنتا ہے ہر انسان کی, اور وسیلہ جو ہے انبیاء کرام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ ہم تو تیرے ان رسول کے ماننے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور رحمت پانے کے لیے ایک حوالہ ہوتا ہے, لہٰذا اس ریفرنس سے ہم حقدار بنتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کر, اس لیے مطلب سے ہوتا ہے اگر حضور کے طفیل سے آپ نے دعا مانگی ہے اس وقت حضور کے سطح طفیل میں دعا قبول فرما, اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دعا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر, بلکہ اللہ کی نگاہ کرم کو اپنی طرح ملتفت کرنا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ اس پہ ایمان لاؤ ہم ایمان لائیں, لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری دعا قبول, یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. یعنی براہ راست خطاب ہمارا اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی خطاب ہوتا ہے, وسیلہ جو ہے رسول اللہ وسلم کا, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیارات حضور کے منتقل ہو گئے, بلکہ حضور اقدس وسلم محض ہمارے لیے ایک حوالہ بنتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ آپ کی محبوب ذات جس کو آپ جن کو آپ کو آپ کو دنیا میں بھیجا آپ نے, جنہوں نے آپ کے کلمے کو فلاں بلند کیا, ہم ان کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ہمارا حق بنتا ہے اللہ کہ ہزار گناہ گاریوں کے باوجود آپ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے وسیلے کا, یعنی اس معنی میں جو التوسل کے معنی ہوتے ہیں. ورنہ تو اعمال صالحہ دراصل وسیلہ ہوتے ہیں, وہ بحث کبھی آئے گی تو ان شاء اللہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو یہ تو بہت ایک تفصیلی موضوع ہے. قرآن کریم اس جڑ کو کاٹ رہا ہے, کہہ رہا ہے تم نے جو کچھ اڈمبار جو بنا رکھا ہے, اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے تب تو ٹھیک ہے, اگر اس کے لیے نہیں ہے تو سب سے پہلے جو چیز میں بتاتا ہوں تم کو, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, زندگی کا ضابطہ پورا تفصیلی اللہ سے حاصل کرو, اللہ سے شکو پیشیا وبل والدین احسانہ. اور پھر اللہ کے حقوق کے بعد شروع ہوتے ہیں بندوں کے حقوق, اور بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم بنتے ہیں تمہارے والدین. وبل والدین احسانہ, کیونکہ وہ اگر اللہ تمہارا خالق حقیقی ہے تو یہ تمہارے خالق مجازی ہیں. اللہ نے تو تم کو پیدا کیا ہے, لیکن پیدا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں یہ والدین. خدا کے حقوق تم پر قائم ہوتے ہیں خالق ہونے کی حیثیت سے, لیکن ماں باپ کے حقوق تم پر قائم ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ مجازی اعتبار سے تمہارے خالق ہیں, اور ان کے ذریعے ہی تم پیدا کیے گئے. وبل والدین احسانہ, لہٰذا اللہ کے فوراً بعد پھر والدین کے حقوق تمہارے قائم ہوتے ہیں. اور والدین کے اندر بھی ماں کے حقوق, ماں کے حقوق جو ہے والد کے مقابلے میں زیادہ ہے. ماں سارا درد سہتی ہے, سارا دکھ اٹھاتی ہے, بچے کو پالتی ہے, پرورش کرتی ہے. حدیث ہے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا کوئی اثر ہے کسی صحابی کا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ تمام زندگی اپنی ماں کی اس چیخ کا پہلی چیخ کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے جو برداشت ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے, درد میں جو چیخ مارتی ہے اسی کا حق پوری زندگی میں نہیں ادا کر سکتا. اور پھر جو بے نفس اور بے خلوص بے ریا اور خلوص سے بھرپور جو محبت ماں کی ہوتی ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے ایک انسان کے لیے اس کی ماں. یعنی دنیا میں ساری محبتیں نقلی اور جھوٹی اور امیٹیشن ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ کی محبت جو ہوتی ہے بے غرض ہوتی ہے. یہ شکر نے کہا ہے کہ جب تم اپنے گھر جاؤ, ماں کے یعنی خلوص کو بتانے کے لیے کہتا ہے کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کے لیے ایک زیور لے جانا, اور بہن کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے جانا, اور ماں کے لیے صرف دو آنسو لے جانا. یعنی اس کی محبت میں کوئی بھی غرض نہیں ہوتی اپنے بچے سے. والدین جو ہوتے ہیں اپنا سب دکھ اٹھاتے ہیں, کماتے ہیں, اور سب کچھ اپنے بچے کے لیے قربان کرتے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے پھر یہ کہ جنہوں نے کمزوری میں پالا ہے ان کو اور پروان چڑھایا ہے, اولاد بڑے ہونے کے بعد جب طاقتور ہو جائے تو بھول نہ جائے اس بات کو, اس احسان کو بھول نہ جائے. کیونکہ یہ احسان اس وقت کیا گیا ہے جب آپ کو احسان کا شعور بھی نہیں, شعور ہونے کے بعد آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس وقت آپ کا احسان کیا گیا تھا جب آپ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ احسان کیا چیز ہے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کبھی ان کو اف نہیں کہنا اپنے ماں باپ کو, کبھی ان کو جھڑکنا نہیں, بلکہ یوں کہنا ہمیشہ ان کے بارے میں خدا سے دعا کرنا, ان کے لیے شفقت کے بازو جھکائے رہنا, اور یوں کہنا کہ اے پروردگار جیسے انہوں نے کمزوری میں میری پرورش کی تو اس کمزوری میں ان کی دیکھ بھال اور رحم فرما, جیسا انہوں نے جب میں کمزور تھا تو یہ میری دیکھ بھال. تو یہ حقوق جو ہے والدین کے جو بنتے ہیں اللہ کے بعد, اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقتلوا. یہ پورا ضابطہ زندگی ہے ایک آدمی کے لیے. سب سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں آپ ایک شارٹ کو بتا دیجیے, یعنی زندگی گزارنے کا ایک مختصر سا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. وہ زندگی سانچی میں آپ ڈھال لیجیے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اور تیسری چیز یہ ہے, تم نے والدین کا احسان تسلیم کیا ہے, تم مانتے ہو کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ مخلص اور بیریا ہوتے ہیں, اور ان کا ایک مقام ہے خدا کے بعد, اور تم نے ان کی شفقت میں پرورش پائی ہے, تو تم کو بھی چاہیے کہ باپ بننے کے مراحل سے تم گزرو. تم باپ بننے سے انکار نہ کرو. جب تم ایک بیٹے بنے ہو اور ایک باپ کے آغوش میں تم نے پرورش پائی ہے, تو تم کو بھی اپنے آغوش میں ایک بیٹے کی پرورش کرنی چاہیے, بچوں کی پرورش کرنی چاہیے, اپنی اولاد کو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اپنے اولاد کو اس ڈر سے کہاں سے کھلاؤں گا میں, کہاں سے کھلاؤں گا میں نے آپ کو, فسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یہی ہے, یہی فلسفہ ہوتا ہے. گاؤں والا بھی یہی کہتا ہے, اور آج کی ہماری مہذب حکومتیں جو ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. گاؤں والے کا بھی فلسفہ یہی ہوتا ہے, کھانے کا تو ہے نہیں, اولاد کا دیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ روٹی دے نہیں رہا ہے, اولاد دیا جا رہا ہے, بچے بچہ ہوئے چلا جا رہا ہے. ایک گاؤں والے کی بات بھی یہی ہوتی ہے, اور پہلے بھی یہی تھی, اور آج کی مہذب حکومتوں کی بات بھی یہی ہے کہ ہمارے تو نبی تلی بوٹی ہے اور نبی تلی روٹی ہے, اتنے ناچ کے دانے پیدا کریں گے اور اتنے کھانے والے پیدا کریں گے, اس کا بھی کوٹا ہے اس کا بھی کوٹا ہے, اس سال میں ہمیں اتنے لاکھ ٹن گیہوں پیدا کرنا ہے, اس کے اگینسٹ اتنے بچے پیدا کرنا ہے, اسے بھی پلاننگ کریں گے اس کی بھی پلاننگ کریں گے. تو آپ کو کیا حق پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے, آپ دیکھیں یہ کوئی اتفاق ہے کہ دنیا میں, ساری دنیا میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر 1000 اگر مرد پیدا ہوتے ہیں تو لگ بھگ اتنی عورتیں پیدا ہوتی ہیں, یہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کریم کہہ رہا ہے ہم نے تم کو، ہماری ایک نشانی یہ ہے، ہم نے تم کو جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے، ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت پیدا کی ہے، حالانکہ پوری دنیا بکھری ہوئی ہے لاکھوں گھروں کے اندر، اور کسی گھر میں نرے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی میں نری بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اوور آل جو ایوریج بن کے سارے دنیا کا آتا ہے وہ یہ کیوں آتا ہے؟ بالکل ایک دم برابر برابر آتا ہے مرد عورت کا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے اپنے آپ، کوئی اپنے آپ پلاننگ کر رہا ہے، کوئی اندھا ضابطہ نہیں ہے، پلاننگ کوئی اپنے آپ کر رہا ہے۔ تو جو اللہ اس آبادی کی پلاننگ کر رہا ہے اور صحیح اعتبار سے اولاد کو پیدا کر رہا ہے، اور ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کو پیدا کر رہا ہے، وہ اللہ کیا پیداوار کی پلاننگ نہیں کر رہا ہے ان کے کھانے کے لیے؟ وہ ظلم کر رہا ہے، اور سب آپ فگرز کے اوپر شاہد ہیں۔ آج ہندوستان کی آبادی مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں 47 کے مقابلے میں ہندوستان کی آبادی کتنی ہے مثال کے طور پر، تو پیداوار کتنی؟ کوئی کمی، کوئی شارٹیج کھانے والوں کو کسی چیز میں نہیں ہوئی ہے۔ جتنے گیہوں کی روٹی پہلے کھاتے تھے اتنے آج بھی کھا رہے ہیں، جتنے سیب، جتنے انار، جتنے انگور، جتنی چیزیں بھی کھاتے تھے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں، اتنا ہی دودھ بھینسیں دینے لگیں، اتنی ساری چیزیں پیدا ہونے لگیں، اتنا ہی پروڈکشن بڑھ گیا۔ اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اتنی عقل، یعنی عقل عطا فرماتا ہے، اسی اعتبار سے کہ انسان جیسی جیسی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود انتظام فرما رہا ہے، پیٹرول ابھی ختم ہوا نہیں ہے دنیا سے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمک پاور کی سوچ دے دی ہے تو مستقبل کے لیے، ایک چیز ابھی ختم ہونے نہیں پاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے متبادل ہمیں سجھا دیتا ہے، اس کا الٹرنیٹ ہمیں بتا دیتا ہے۔ ہزاروں برس سے دنیا چلی آ رہی، مالتھوس صاحب کہتے ہیں جو آبادی گھٹانے کے بہت بڑے مبلغ، کہتے ہیں کہ آدمی ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، چار کے بعد آٹھ، اور آٹھ کے بعد 16، اس اعتبار سے بڑھ رہا ہے، تو ایسا تو پھر بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ دنیا میں آدمی بھی آدمی کھڑا ہوگا، پھر جگہ نہیں رہے گی کھڑے ہونے کے لیے بھی۔ تو لہٰذا آدمی کو فوراً ختم کرنا چاہیے، ورنہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ دنیا میں تو کھیتوں کی جگہ بھی نہیں بچے گی۔ یہ ان کا ایک مفروضہ ہے جو فیملی پلاننگ والے پیش کرتے ہیں اس مفروضے کو، لیکن آپ سوچیے کہ دنیا آج ہزاروں برس سے قائم ہے، اور مالتھوس کا اگر یہ حساب مفروضہ صحیح ثابت ہو جائے ہوتا تو اب سے ہزاروں برس پہلے ہی ہو چکا ہوتا، یہ آدمی بھی آدمی کھڑا ہوتا، لیکن آج تک نہیں کھڑا ہوا آدمی کا، مطلب غلط ہے، ان کا مفروضہ غلط ہے۔ یہ واقعہ تو ہزاروں برس پہلے جانا چاہیے تھا، اتنی تیزی سے اگر آبادی بڑھے گی کہ دو کے چار، چار کے آٹھ، آٹھ کے 16، یوں ہوئے چلے آ رہے ہیں، ڈبل ہوئے چلے آ رہے ہیں ہر وقت، تو یہ تو 600 برس میں ہو جائے گا یہاں پہ، لیکن نہیں ہوا ہزاروں برس میں بھی، اس کا مطلب غلط ہے، ان کا حساب غلط ہے، انہوں نے غلط جوڑا ہے، اور پھر خالی انسان کے بارے میں بیچاروں نے جوڑ لیا ہے۔ گلہریاں بھی رہتی ہیں یہاں، بھیڑیے بھی رہتے ہیں یہاں، درندے بھی رہتے ہیں یہاں، سانپ بھی رہتے ہیں یہاں، جس چیز کے بارے میں آپ مالتوس کے حساب جوڑنے بیٹھ جائیں گے پتا چلا کہ 200 برس کے بعد سانپ ہی سانپ ساری دنیا میں، معلوم ہو کہ بھیڑیے ہی بھیڑی ہیں، بلیاں ہی بلیاں ہیں۔ تو اس دنیا میں نہ بلیوں کے لیے آپ پلاننگ بن کر رہے ہیں، نہ بھیڑیوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ شیروں کے لیے کر رہے ہیں، نہ گیدڑوں کے لیے کر رہے ہیں، صرف انسان دنیا میں اتنی بدتر چیز ہے کہ اس کو کس طرح سے کاٹ دیا جائے، چاہے تمام دنیا میں بلی، گیدڑ اور جھنگاڑ دے بھی رہے سارے درندے، بس اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کی تو کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، نہ مکھیوں کے لیے، نہ مچھروں کے لیے، کوئی فیملی پلاننگ ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ موزی درندوں کے لیے، صرف انسان کے لیے جو اس کا مالک ہے اس کائنات کا، اس کو تو کٹ جانا چاہیے، اور جو اس کے خادم ہیں وہ تمام دنیا میں پھیل جانے چاہیے، مخدوم تو ختم ہو جائے اور خادم دنیا میں پھیل جائے۔ یہ ہے جو ہے جدید مالتوس کا نظریہ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تمہارا سوچنا ہی غلط ہے، کیا تم سمجھتے ہو تم کھلاتے ہو؟ نحن نرزقکم وإياهم، تم سمجھتے ہو روزی تم پیدا کرتے ہو؟ نرزقکم وإياهم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں جو آنے والی نسلیں ہیں۔ ایک عجیب بات قرآن کریم اس میں کہہ رہا ہے، گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آنے والے بچوں کو کھلاتے ہو، تم ان کو کیا کھلاؤ گے؟ تم تو اپنے آپ کو بھی نہیں کھلاتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بھی نہیں کھلاتے ہو، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ نحن نرزقکم، ہم کھلاتے ہیں تم کو، تم اپنے آپ کو بھی نہیں کھلاتے ہو، تم تو اپنے لیے بھی روزی نہیں پیدا کر سکتے، اوروں کی فکر کر رہے ہو، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بچوں کو چھوڑو، تم کیا اپنے آپ کو کھلا لو گے؟ تم تو اپنے آپ کو بھی نہیں کھلا سکتے، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں، جب ہم تم کو کھلاتے ہیں تو کیا ہم کو نہیں کھلائیں گے؟ نحن نرزقکم وإياهم، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، ہم ہی تم کو کھلاتے ہیں اور ہم ان کو بھی کھلائیں گے۔ نحن نرزقکم وإياهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے زندگی گزارنے کا جو ایک صحیح ڈھنگ ہے، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مت جاؤ ان گناہوں کے قریب جو کھلا کھلا تمہاری فطرت جن کو پکارتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ فواحش کہتے ہیں اس چیز کو جس کو انسان کی فطرت پکار اٹھے گی یہ گناہ ہے، جس کا گناہ ہونا ظاہر ہو۔ زنا کو فحش کہا گیا ہے قرآن کریم میں، بدکاری فحش ہے، شراب پینے کو فحش کہا گیا ہے، جھوٹ بولنے کو فحش کہا گیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ماننے کو فحش کہا گیا ہے، یہ سارے فحش ہیں۔ فحش یعنی انسان کا دل مانتا ہے خود کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہیں، جس کا گناہ ہونا ظاہر ہو, انسان کو معلوم ہو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. لا تقربو, اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہی ہے قرآن کا فرق اور دیگر قوانین کا فرق. دیگر لوگ فحش کو منع کرتے ہیں, قریب جانے کو منع نہیں کرتے. اڈلٹری جو ہے جرم ہے دنیا کے قانون میں, زنا جرم ہے, بدکاری جرم ہے. اگر بدکاری کر لے گا کوئی تو اس کے فوراً مقدمہ چل جائے گا. گندا لٹریچر پڑھیے, کوئی آپ کو پکڑنے نہیں آئے گا. سنڈے میگزینوں میں ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھیے, کوئی آپ کو پکڑنے نہیں آئے گا. فوش گانے فرمائش سے سنیے ٹیلی ویژن کے اوپر, کوئی آپ کو کہنے کے لیے نہیں آئے گا. گندے گندے گانے فلموں کے ذریعے نشر کیے جائیں گے, بچوں کے کانوں تک پہنچائے جائیں گے, کوئی آپ سے کچھ کہنے کے لیے نہیں آئے گا. تمام بلو فلمیں چلیں گی, کوئی کہنے کو نہیں آئے گا. خود اب ذرائع ابلاغ جو ہے آدھی رات کو ننگی فلمیں دکھائیں گے, کوئی قانون نہیں پکڑے گا. اور جب ان کے نتیجے میں آدمی بگڑ جائے گا اور قدم بڑھائے گا گناہ کے راستے پر, تو قانون پکڑنے کے لیے آ جائے گا. گئے کیوں آپ درمیانے قارے دریا تخت بندم کر دئی, شہزادی کہتے ہیں بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش, سمندر میں پھینک دیا اور پھر پکڑ رہے ہیں کہ دامن تر کیوں ہوا تمہارا, دامن تر کیوں ہوا تمہارا, جرم ہے کہ تمہارا کپڑے کیوں بھیگ گئے تمہارے, آپ نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا, کپڑے بھی نہیں بھیگیں گے. گناہ کا پورا ماحول آپ نے بنا دیا. کسی کو آپ جرم نہیں کہہ رہے, گرہنگی کو آپ جرم نہیں کہہ رہے, عورتوں کو تکنے کو آپ جرم نہیں کہہ رہے, پوری اجازت آپ دے رہے ہیں, پوری اجازت آپ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بہو بیٹیوں کو سڑک پہ لائیے, ننگا گھمائیے, دوپٹہ اتار کے پھینک دیجیے, وہ اپنے جسمانی نشے و افراز کا خوب مظاہرہ کریں. یہ تہذیب ہے, یہ کلچر ہے. اٹریکٹیو, ہماری بہن اٹریکٹیو ہے, ہماری بیوی شاندار ہے, دل میں ہلچل مچانے والی ہے, یہ ایک تہذیب ہے, کلچر ہے. اس کے نتیجے میں کوئی واقعی ہلچل مچ جائے تو قانون آ جاتا ہے کہ آپ نے ایسی گستاخی کیوں. قرآن کہہ رہا ہے صرف فحش جرم نہیں ہے, اس کی طرف جانے والے راستے بھی قرآن ممنوع قرار دیتا ہے. زنا ہی منع نہیں ہے, نگاہ غلط اٹھانا بھی منع ہے, کسی کا چہرہ کھول دینا بھی منع ہے, کسی کے کپڑے اتار دینا بھی منع ہے, فحش نغمات کی اشاعت بھی منع ہے, فحش لٹریچر کی پھیلاوا بھی منع ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, اس کے قریب جانا بھی منع ہے, صرف اس میں گھس جانا ہی نہیں, قریب جانا بھی, کہ اس میں گھس گیا تبھی جرم بنا, اس سے پہلے جرم ہی نہیں ہے, اس کے قریب جانا بھی. تو یہ اسلامی قانون کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف گناہ کو نہیں, گناہ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے سارے کے ساتھ. لا تقربوا, قریب مت جاؤ, گناہ مت کرو, نہیں اس کے قریب نہیں, دور دور رہو. فواحش ما ظاہر منہا وما بطن, جو اس میں ظاہر ہے اور جو اس میں چھپا ہوا ہے. گناہ میں لا تقربوا الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن, جو اس کا ظاہر ہے اور جو اس کا باطن ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نفسیات ہے قرآن کریم میں. گناہ کا ایک ظاہر ہوا کرتا ہے اور گناہ کا ایک باطن ہوا کرتا ہے. آنکھ سے دیکھا آپ نے کسی لڑکی کو, صاف معلوم ہو رہا ہے آپ تک رہے کسی کو, چہرے سے کوئی فوج جملہ اچھال دیا آپ نے, سب کو بتایا کہ آپ بہت بد کردار آدمی, سڑک پر آپ کسی بہو بیٹی کو جملہ اچھال رہے ہیں, سب کو پتا ہے. کان سے آپ سن رہے ہیں باقاعدہ لگ کر کے فوش نغمہ, سب کو معلوم ہے کہ یہ گندگی سن رہے ہیں, یہ گناہ کا ظاہر ہے. لیکن کان بھی آپ نے بند کر رکھے ہیں, بڑے مقدس بنے پھر رہے ہیں, رومال ڈالے ہوئے, آپ نہیں سنیں گے. گیت بند کر دیجیے, ریڈیو ٹیلی ویژن بند کر دیجیے, ناؤ نوز بلّہ مثال کیا ٹیلی ویژن آپ نے لگا رکھا ہے. کوئی عورت آ گئی تو ہٹی پردہ کرائیے صاحب, یہ خاتون کیوں تشریف لا رہی ہے. آنکھیں بھی بند ہیں, کان بھی بند ہیں, اور آپ کے ہونٹ بھی بند ہیں, کوئی گندی بات منہ سے نہیں کہہ رہے, لیکن دل کے اندر جہاں گناہ پیدا ہوتا ہے, اصل میں باطن میں گناہ پیدا ہوتا ہے, یہاں گناہ پل رہا ہے, پرویش پا رہا ہے, آنکھ سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو زندگی میں گناہ ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا, نہ آنکھ سے وہ کسی کو آنکھ سے دیکھ رہا ہے, نہ کان سے کسی کے سامنے بڑا مقدس بنا ہوا ہے, کان سے گندے نغمے بھی نہیں سن رہا ہے. گندی آپ زندگی میں بڑا مقدس نظر آ رہا ہے, کسی کو جھانک تانک بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن اندر سے چونکہ دل اس کا گناہ گار ہے, اندر ہی اندر جو ہے گھٹی ہوئی جنسیت اس کی جو ہے پرورش پا رہی ہے, اندر ہی اندر گناہ جو اندر پیدا ہوا ہے وہ ایک کینسر اندر ہی اندر بن جاتا ہے, جو عام طور سے مذہبی طبقے میں ہوتا ہے. مذہبی طبقے میں عام طور سے یہ بیماری ہوتی ہے. عوام کے سامنے کوئی فحش بات کہہ نہیں سکتے, گندا گانا سن نہیں سکتے, گندی باتیں کر نہیں سکتے, کسی بہو بیٹی کو تک نہیں سکتے, ورنہ لوگ جو ہے پیچھے پڑ جائیں گے, نکالنا مشکل کر دیں گے, نماز نہیں پڑھنے کے پیچھے. لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ نجی گفتگو جو گفتگو ہوگی بڑی مقدس اللہ تعالیٰ قال رسول والی ہوگی, کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں, نگاہیں بڑی محتاط رکھیں گے, بہت ٹی وی پہ بہت ریڈیو کے اوپر قدم لگاتے پھریں گے, لیکن اندر جو ہی اپنے بیت اللہ ماں باپ کی محفل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ جناب تو اندر سے بدھے رہیں گے, گفتگو پتہ چل جائے گا, واہ واہ مجھے تو ان گفتگو میں شرط چھوٹی ہونے کا موقع ملا ہے. اوپر سے بڑے مقدس عوام کے سامنے آتی فرمائیے, صورتوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے, تصور کے مقامات پہ بیان شروع ہو جائے گا, اور جہاں پبلک گئی تو معلوم ہوگا کہ وہی سب گہنا فوش انداز گفتگو شریک ہو جائے گا. میں تو قرآن کریم کی تفسیر تفسیر نے تفسیر مستع صاحب سے پڑھتا تھا, وہ تو تفسیر کے اندر ہی فوشیات بیان فرمایا کرتے تھے, تفسیر جو ہے کتاب الفوشیات ہوا کرتی تھی. تو یہ سب کیا ہے, یہ ہے کہ گناہ کے ظاہر کو تو کنٹرول کر لیا آپ نے, لیکن باطن کو کنٹرول نہیں کر سکے. گناہ اصل میں آنکھ میں پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ تو آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے. کان میں پیدا نہیں ہوتا ہے, کان سے ظاہر ہوتا ہے. نہ منہ میں پیدا ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے دل میں پیدا. دل میں آپ نے باہر کھڑکیاں سب بند کر دیا, دل میں گناہ پرویش پا رہا ہے, پھیل رہا ہے, تو اندر ہی اندر وہ کینسر بن جاتا ہے. باہر تو ظاہر نہیں ہوتا لیکن اندر پوری شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے. گناہ کو, فوش کو باہر سے بھی بند کرنا ہے اور اندر سے بھی بند کرنا ہے. ما ظہر منہا وما بطن, اس کو دونوں طرف سے بند کرنا ہے. یہ ہے اس کا علاج. صرف باہر باہر جو ہے لیپا پوتی کر دی بس, اور اندر موجود ہے بدستور. آپ کی ترجیحات بدل جائیں, آپ کی دلچسپیاں بدل جائیں, آپ کا سوچ کا انداز بدل جائے, یہ ہے مطلوب قرآن کریم. ان چیزوں سے آپ کو نفرت ہو جائے, کہ گناہ سے نفرت آپ کے دل میں آ جائے, یہ اصل مطلوب ہے. اور باہر بہت زیادہ شین خواب ہو رہی ہے, بہت چنی چنا ہو رہی ہے, اندر جمال ہے بڑے سیدھے سادے بڑے بھولے والے وغیرہ, جو اکبر نے کہا ہے بغیر شرع شیخ یوں تو تھوکتے بھی نہیں, اندھیرے اجالے میں مگر چوکتے بھی نہیں. یہ ہے ماں زہرا منہا وما بطن, دونوں طرف سے جو ہے قابو پانا ہے. صرف یہ نہیں کہ صرف میک اپ کر لیا, اسی میک اپ نے جو ہے دین کو جو ہمارے نوجوانوں کے اندر سے اجاڑ پھینکا, اور لوگوں کا جو گروہ علماء پر اعتماد نہیں رہا. لوگ شکایت کرتے ہیں کیوں نہیں رہا اعتماد, اس لیے نہیں رہا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دو رنگی سی ہے, باتیں مقدس ہیں لیکن کردار اتنا ایسا نہیں ہے. اس نے دین پر اعتماد اٹھا دیا. اگر یہ دین, اگر یہ چیز ہوتی کہ ایمانداری کے ساتھ گناہ بھی دونوں طرف سے کنٹرول کیا جاتا, تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ لوگ بدگمان ہوتے یا دین کی طرف سے بدگمان ہوتے. تو قرآن کریم اس کو بیان فرما رہا ہے کہ گناہ کو ظاہر و باطن دونوں طرف سے. ما ظہر منہا وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی نہ جان کو قتل نہ کرو, کیونکہ اللہ نے جان کو محترم قرار دیا ہے. حرم الله الا بالحق, مگر سچائی, مگر سچائی کے ساتھ جان لی جا سکتی ہے, سچ کے لیے جان لی جا سکتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے جان بہت محترم ہے, بے حد محترم ہے. حرم الله, بے حد محترم ہے انسان کی جان, مگر سچ اس سے بھی زیادہ محترم. الا بالحق. جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام جو ہے جہاد کے نام کافی بدنام کیا جاتا ہے, کہ اسلام جو ہے خونریزی کا قائل, تشدد کا قائل, جان بہاتا ہے, یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے جان کا جتنا احترام کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا. قرآن کریم میں کہا گیا ہے من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانوں کی جان بچا لی. ایک اور جس نے ایک جان لی گویا اس نے سارے انسانوں کی جان لے لی. تو قرآن کریم تو جان کا بہت احترام کرتا ہے, کہہ رہا ہے حرم اللہ, قرآن کریم نے جان کو محترم قرار دیا. انسان کی جان سب زیادہ محترم ہے, لیکن سچائی اس سے بھی زیادہ محترم ہے. ایک آدمی نے دوسرے کی جان لی ہے, اگر ہم اس کو برداشت کر جائیں, نیگلیکٹ کر جائیں, قصاص نہ لیں اس کا, تو پھر تو مار دھاڑ, پھر تو کسی بھی انسان کو قتل کر دیا جائے گا, کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں رہے. دوسری انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پاپریشن کر دیا جائے, ایسے انسان کو سماج سے خارج کر دیا جائے, ورنہ یہ ایک پرمپرا بن جائے گی, ایک روایت بن جائے گی. دوسروں کی جان لوگ لیں گے, لہٰذا جان لینے والے کی جان لے لینی چاہیے قصاص میں. یہ حق کے ساتھ ہے, سچائی کے لیے ہے, یہ جان لینے کے لیے نہیں ہے, دوسروں کی جان بچانے کے لیے. اسی طرح سے جہاد میں جو جان لی جاتی ہے, جو لوگ دین حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اس میں کچھ جانیں جاتی ہیں, کچھ جانوں قربانی دینا پڑتی ہے, سچائی کے بول والے کے لیے وہ جان دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ ایک مقصد یتیم کی خاطر دی جا رہی ہے. تو وہ حق کے ساتھ ہے, حق کے لیے ہے, وہ سچائی کے لیے. لا بالحق, اس لیے قرآن کریم نے استثنا کیا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اس کی, قصاص میں بھی لی جاتی ہے, جہاد کے لیے بھی لی جاتی ہے, مظلومیت کے عالم میں, یا پھر یہ کہ ردت میں کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے, حدیث میں قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے. مرتد ہے کوئی, مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام میں کھینچا اچھال رہا ہے, اس کی جان لی جا سکتی ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اس لیے ظلم نہیں ہے کہ اسلامی سماج, لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں یہ بہت بڑا ظلم ہے, مرتد کو کیوں سزا دی جاتی ہے, سلمان رشدی کو کیوں قتل کی سزا سنائی گئی ہے, کیوں اس کو غلط فتویٰ دیا گیا ہے قتل کا. آدمی کا خیال ہے, کچھ بھی رکھے, آزادی خیال کا زمانہ ہے. اسلام جو ہے بہت ڈرتا ہے آزادی خیال سے, اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے. ایک آدمی اگر اسلام کو حق نہیں سمجھ رہا ہے تو کیا آپ گردن پہ تلوار رکھ کے اسے منوائیں گے کہ اسلام حق ہے؟ اسلام کی تو باتیں ہی عجیب ہیں. کوئی بھی آدمی اگر حق نہیں سمجھ رہا ہے اسلام کو, تو آپ زبردستی تو نہیں منوا سکتے ہیں. پھر اسلام جو ہے آزادی خیال کا قائل کیوں نہیں ہے, اور کیوں کوئی حق نہیں دیتا کہ انسان اگر واقعی نظر ثانی کرے, سوچے, اسلام اگر اسلام کو غلط لگتا ہے تو چھوڑ دے. اس میں زبردستی کیا, اس سے اسلام کی شان بڑھ جائے گی اگر آپ دوسری گردن اڑا کے کہہ دیں گے نہیں بن مسلمان, نہیں بنے تو پھر اسلام یہ کیوں کرتا ہے بھائی, سلمان رشدی گالی بکتا ہے بکنے تو تمہیں کیا بات, تم فتوا کا بدل جاتے ماننے کا. اس کا خیال ہے اپنے آپ کو قیامت میں خود بخود لے گا جا کر, آپ یہاں اس کے جینے تو دیں, انسان کے ساتھ لوگ یہ بات کرتے ہیں, لیکن قرآن اسلام کا انداز فکر الگ ہے. مرتد کو سزا دیتا ہے اسلام, اور سزائے موت دیتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہاں دیتا ہے, اپنے اسلامی نظام میں دیتا ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے وہاں پر. اس لیے کہ اگر وہاں مرتدوں کو یاد دی جائے کہ جو چاہے اسلام میں شامل ہو, جو چاہے نکل جائے, تو اسلامی سسٹم تو مسلمانوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے, پھر تو سارا اسلامی سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے خیال بدلنے کی نہیں دی جاتی ہے, بلکہ بغاوت کی دی جاتی ہے, کیونکہ وہ اسلامی سسٹم کو گڑبڑ کرتا ہے. بغاوت کی دی جاتی ہے بالکل ایسا ہی جیسے برطانیہ میں سزا دیتے ہیں. اگر کوئی بھی آدمی اپنی نیشنلٹی بدل لے اور برطانیہ سے جسی کسی ملک کی جنگ ہو رہی ہے اس میں چلا جائے, تو اس کو باقی مانا جاتا ہے, اس کو جو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی سزا موت ہے. یہ بغاوت مانی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ سزا جو دی جاتی ہے وہ رائے بدلنے کی نہیں دی جاتی ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اسلام کے نظام عدل کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سماج میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, اس لیے اس کی سزا دی جاتی ہے. یہ سب حق کی شکلیں ہیں. اس کے علاوہ کسی کی جان لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, یہ ساری وصیتیں خدا تعالیٰ دے رہا ہے شاید تم عقل سے کام لو. عقل سے کام لو, عقل کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ تم گدھے بیوقوف, بدھی کو تو استعمال کرتے نہیں. تم سمجھتے ہو یہ ٹٹ پونجی جن چدرس میں ہیں یہ دین, یہ دین تھوڑی ہے جو تم نے بنا رکھی ہیں. رسوم رواج دو چار, عقل سے کام نہیں لیتے. سمجھ رہا یہ کھا لیا وہ کھا لیا, یا ٹیک دیا وہ ٹیک دیا, یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, بس یوں ڈنڈوت کر لی, یوں ہاتھ پڑھ, یہ جو ہے دین ہے, تم اس کو دین سمجھ رہے ہو. اس کو نذرانہ کھلا دیا, اس کو مرغا کھلا دیا, اس کو دین سمجھ رہا, خالی یہ دین ہے بس. ان سے دین دین اس کو تم نے رسوم و رواج کو دین سمجھ رکھا ہے. مشرکین مکہ سے قرآن کریم خطاب کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اصل دین یہ ہے, زندگی گزارنے کا ضابطہ یہ ہے, کچھ تو عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون, تمہیں اتنی عقل نہیں. زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی چاہیے؟ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس کی پہچان نہیں ہے. بیکار کی باتوں کو تم نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے, اور ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے جن کے اوپر زندگی گزرتی ہے. صحیح زندگی کا جو راستہ بنتا ہے, ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ تم کو یہ وصیت کرتا ہے اس لیے کہ تم عقل سے کام لو, بیوقوفی کی راہ پر مت چلو. یہ جو تم نے چوچ کو مربع بنا رکھا ہے دین کے نام پر, یہ عقل مندی کا طریقہ نہیں ہے, یہ بےخوبی کا راستہ ہے جو تم نے اپنا ہے. دین کسی چوچ کو مربع کا نام نہیں ہے. دین ایک سنجیدہ زندگی گزارنے کا سنجیدہ ضابطہ ہے جس کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہتا ہے. ٹائم ہے ابھی کٹ تو اس لیے پورا نہیں پائے گا, ابھی ہیں 10 منٹ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده, اور یہ کہ تم بن باپ کے بچوں کا مال مت کھاؤ, اگر ان کے مال کے قریب مت جاؤ, مگر یہ کہ جو اس کا احسن طریقہ ہو, جب تک وہ جوان نہ ہو جائیں مال کے قریب جاؤ تو اس لیے کہ وہ مال ان کے کام آئے, جو اس کا احسن طریقہ ہو, جو زیادہ زیادہ ان کی ترقی میں کام آئے ان بچوں کی. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور اپنی ناپ تول انصاف کے ساتھ رکھو, ناپ تول ٹھیک رکھو. اللہ کی دنیا جو ہے صحیح ناپ تول پر قائم ہے, خدا کا نظام عدل جو قائم ہے, پوری دنیا جو ہے میزان کے ساتھ قائم ہے خدا کی. لہٰذا یہی زندگی گزارنے کا اصول ہے. ناپ تول معمولی چیز نہیں ہے. جس قوم کے اندر ڈنڈی مارنے کا مزاج پیدا ہو جائے, وہ قوم ہر چیز میں ڈنڈی مارا کرتی ہے. ڈنڈی مارنا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے, اس میں خدا کا خوف نہیں ہے, یہ اس میں غمخاری اور ہمدردی نہیں ہے. دوسرے کا حق مار کے اپنا گھر بننا چاہتا ہے یہ آدمی, اس کو دوسرے کا درد اور دوسرے کا پاس نہیں ہے. اور جس قوم میں یہ نفسیات پیدا ہو جائے وہ قوم ترقی نہیں کیا کرتی. اس لیے قرآن کریم کہا ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی یہی انصاف کے ساتھ جینا, صحیح طور ناپ رکھنا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں وہی قوم ترقی پاتی ہیں جو دوسرے کے حقوق کا احترام کر سکے, اور آخرت میں تو ظاہر ہے ان کے لیے کامیابی ان کے لیے ہے. تو ناپ تول میں کمی کر لینا, یہ تو ایک سمبل ہے, صرف ایک سمبولک, ایک علامتی چیز ہے ناپ تول. یہ انسان کے اندرونی مرض کی خبر دیتی ہے کہ آدمی میں اندر یہ مرض ہے کہ آدمی خود غرض ہو گیا ہے, اپنے ہی بس مفادات کو چاہتا ہے, دوسرے کا خیال نہیں رکھنا چاہتا. تو اس لیے اس کا خیال رکھو. لا نکلم نفسا الا وسعها, ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں, کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی ہمارے جتنے قوانین ہیں وہ سارے کے سارے انسان کر سکتا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ حالات ایسے ہیں, زمانہ خراب ہو گیا ہے, ہم زمانے کے ساتھ ہی تو چلیں گے, زمانے سے ہٹ کے تو نہیں چل سکتے ہیں. اب آپ یہ کیا وصیت دینے لگے, یہ کیسے چلے گا؟ اب زمانے کو فالو کریں کہ آپ کی ہدایات کو فالو کریں, کس کو کریں؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, ہم کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں ہیں جو انسان کی طاقت سے پرے ہوں. سب چیز ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں انسان کی طاقت کی حدود میں ہیں, اور جو کوئی ایسا حکم بتا رہا ہے جو انسان کی طاقت سے اوپر ہے تو وہ ہمارا حکم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی, کوئی کہہ رہا ہے شادی ہی مت کرو, یہ انسان کی طاقت سے پرے چیز ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ کیل کے بستر پہ سو, یہ انسان کی طاقت سے پری چیز. کوئی کہہ رہا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ, یہ انسان کی طاقت سے پری چیز ہے. انسان تو بیوی بچے کے ساتھ جینا چاہتا ہے, یہ تھوڑی کہ بس سوتے ہوئے نظر ڈالی ان کی سانس بھری اور پیپر جا کے بیٹھ گئے. یہ انسان کی طاقت ہوتا پھر تمدن کیسے چلے گا, زندگی کیسے چلے گی؟ اگر کوئی ایسی تعلیم دے رہا ہے تو وہ ہماری تعلیم نہیں ہے, کیونکہ ہماری تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو انسان کی فطرت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوا کرتی ہے. لاجکل ابن حسن اللہ صاحب وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, اور جب بات کہو تو انصاف بھی کرو, کسی بھی سطح پر, انفراد کی سطح پر, سماج کی سطح پر, برادری کی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر, جو بات بھی کہو انصاف بھی کرو, یہ تمہارا وتیرہ ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم پورا آپ کو دے گزارنے کا ٹھنڈ دے رہا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے تمہاری انصاف کی اشادت اپنوں کے خلاف جاتی ہو. اس میں قومیت نہیں ہے, ہمارے نیشنلزم نہیں ہے, میری قوم حق پر ہے چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی, ہمارا یہ اصول نہیں ہے. ہم حق کے ساتھ ہیں چاہے میری قوم اس کی طرف ہو یا نہیں, قوم کے ساتھ نہیں حق کے ساتھ ہے, چاہے ہمارے اپنے خلاف جاتی. یہ ہے اسلام کا تھوڑا امتیاز, ہمیں سچ بولنا ہے چاہے اسے ہمارے مفادات کو نقصان ہو. مطلب کہ وہ بھی عہد اللہ اوفو, اور خدا کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس کو وفا. خدا کے ساتھ ہمارا کیا عہد ہے؟ یہ اللہ تو ہمارا مالک ہے, تمہارا لا الہ الا اللہ, ہم نے تجھے اپنا الہ تسلیم کیا ہے. یہ خدا کا وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سے کہیں لیا نہیں ہے, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اگریمنٹ, اس میں اللہ کے دستخط بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے دستخط ہو رہے ہیں, ایسا کوئی اگریمنٹ ہے نہیں. لیکن کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر, پھول کی ایک ایک پتی پہ یہ عہد لکھا ہوا ہے, پوری کائنات پہ لکھا ہوا یہ عہد, کیونکہ جس اللہ کی کائنات میں آپ رہ رہے ہو اس کا رزق کھانے کے بعد, اس کا پانی پینے کے بعد, یہ حق تم پر خود بخود عائد ہو جاتا ہے, کیونکہ نافرمانی نہ کرو. اس نے تمہیں کھانے کو دیا ہے, اور جس نے تمہیں کھانے پینے کو دیا ہے اس کی وفاداری کرنا تمہارا فرض بن جاتا ہے. آدمی جس سماج, جس باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے, جس باپ بنے بنائے گھر میں پیدا ہوتا ہے, باپ نے اپنی محنتوں سے ایک گھر بنایا ہے, بیٹا اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے, اور اسی بنا پر باپ کے حق اس پہ قائم ہو جاتے ہیں. ماں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے, پیٹ میں پالا ہے, 9 مہینے رکھا ہے, تو ماں کے حق اس پہ قائم ہو جاتے ہیں. خدا کی کائنات میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اور خدا کی بارشوں سے اور خدا کے پانی سے اور خدا کی کائنات سے فائدہ اٹھاتا ہے, تو خدا کے حق اپنے آپ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں, خود قائم ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کسی کاغذ پر نہ لکھے گئے ہوں, وہ خود قائم ہو جاتے ہیں. کہ انسان پھر اسی خدا کا وفادار رہے جس کا رزق دیا رزق کھاتا ہے اور جس کی کائنات میں جیتا ہے, یہ حق اس کے اوپر بن جاتا ہے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں, یہ پوری کائنات میں ہر چاند ستارے کے اوپر اور ہر زمین کے ذرے میں لکھا ہوا یہ ہے, اس کو وفا کرو. وہ بھی عہد اللہ اوفو, ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون, خدا پھر تم کوئی وصیت دے رہا ہے, شاید تم نصیحت, شاید تم نصیحت پکڑو. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, اور یہ کہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ, بس اس پر چلو. بلا تو تبھی اس سبل, اور ادھر ادھر مت بڑھ. کچھ کچھ تو وہ بھی سچ کہہ رہا ہے, بات تو اس کی بھی کچھ کچھ ٹھیک ہے, لا اس کی بھی مان لیں. وہی کمیونسٹ لوگ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, یا اس کی معاشی مساوات کی بات کر رہے ہیں, یا ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے کی ماں کو لگ رہی ہے تھوڑی دیر, یہ مان لو. قرآن کہہ رہا نہیں, ادھر ادھر مت دیکھ. لا تو تبھی اس سبل فتفرق بكم عن سبيلي, کیونکہ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ تم میرے راہ سے بھٹک جاؤ. دوسروں کی طرف دیکھنے سے یہ نقصان ہوگا کہ تم اس راہ سے بھٹک جاؤ. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. دو نقصان گویا خدا نے بتا دیے اس نے. ایک تو نقصان یہ کہ خدا کی اس راہ پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ اسی کے وفادار نہ رہیں, اور ادھر ادھر دیکھیں گے آپ تو آپ وفادار نہ رہ پائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ خدا کی اس راہ کو پکڑ لیں گے تو بھٹکنے سے بچ جائیں گے. آج یہاں دھکا کھا رہے ہیں, کل وہاں دھکا کھا رہے ہیں, معلوم ہوا 3 سال کے مسٹر ہیں, دھکا کھا کے پھر ادھر ہی آ گئے, سرمایہ دار ہو گئے. پھر جیسے روس والے بیچارے دھکا کھا کے ٹپا کھا کے وہیں پہنچ گئے, 70 سال تک دھکا کھاتے رہے بچہ, اور پھر ادھر پھر وہی بلڈنگیں تیار ہونے لگیں, وہی سامان, وہی امریکہ کی ناکامی ہونے لگی, اور امریکہ والے جب عاجز آ جائیں گے دھکا کھا کے سوچ ہو جائیں گے. بس یہ دنیا, یہ سسٹم چل رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. آدمی جب خدا کی اس راہ مستقیم کو چھوڑے گا جو درمیان میں سے گزرتی ہے, تو کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا, یوں نہیں جانا بیلنس بنا کر گھومتا رہے گا پنڈولم کی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری راہ کو چھوڑو گے تو اس انتشار ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے, اس کو پکڑے رہو گے تو ان دھکوں سے بچ جاؤ گے. متفر رکھا بالکل من سبیلی, اگر تم نے میری راہ کو چھوڑا تو پھر تم میرا نے کس کس راہ میں بھٹکتے. خدا پھر تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. 3 آیتیں 3 لفظوں پہ ختم ہوئی. پہلی ختم ہوئی لعلکم تعقلون, خدا تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر کہا خدا تم کو وصیت کر رہا ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تم سمجھ حاصل کرو. پھر کہا 3 آیت میں خدا تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں ختم کی ہیں. تعقل یعنی سوچنا خدا کا, یہ تذکر کو پیدا کرتا ہے, دھول صاف کر دیتا ہے آپ کے خیالات کی, اور اللہ کو اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے والا راستہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے. تذکر تعقل سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا پہلے کہا تعقلون, پھر کہا تذکرون. جب آپ سوچتے ہیں تو پھر خدا کی نعمتیں اور خدا کی ہستی آپ کو کائنات میں محسوس ہوتی ہے. تذکر آتا ہے, اور جب خدا کی ہستی محسوس ہوتی ہے تو اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے میں جذبہ دل میں آتا ہے. یعنی تقویٰ تذکر کے نتیجے میں، تعقل کے نتیجے میں تذکر آتا ہے اور تذکر کے نتیجے میں تقویٰ آتا ہے. اس لیے تین آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس کا بیان فرمایا ترتیب کے ساتھ، عقل پھر تذکر اور پھر تقویٰ. پہلے عقل آتی ہے آدمی میں، پھر ذکر آتا ہے آدمی میں، اور پھر تقویٰ آتا ہے. پہلے سمجھ آتی ہے، پھر خدا دل میں آتا ہے، پھر زندگی اس کردار میں. لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون لعلکم تتقون. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن. اور پھر یہ ہدایتیں ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ہم نے یہی ہدایت دی موسی علیہ السلام کو کتاب میں. تماما علی الذی احسن، اور وہ کتاب مکمل تھی ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتے، یعنی کتاب مکمل تھی تورات بھی، مگر ان کے لیے علی الذی احسن جو صحیح اور مناسب رویہ اختیار کریں ان کے لیے، انہیں اس کتاب میں ساری ہدایت موجود تھی. یہی اصول قرآن کے لیے بھی ہے، قرآن ان کے لیے مکمل ہے جو قرآن کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں، اور جو قرآن کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہ کریں قرآن ان کے لیے مکمل کتاب نہیں ہے، انہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ملتا. الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور ان کے لیے وہ ہر چیز کی تفصیل تھی، اس میں ہر بات کی تفصیل تھی اس کتاب تورات میں. وہدم و رحمہ، اور وہ ہدایت تھی اور وہ رحمت تھی. تورات ہدایت تھی اور رحمت تھی، دو لفظ بولے اللہ کی کتاب کے لیے، یہ قرآن کریم کے لیے بولے گئے، ہدایت بھی اور رحمت بھی. اللہ کی کتاب اپنے مقصد کے اعتبار سے ہدایت ہوا کرتی ہے، اور اپنے انجام کے اعتبار سے رحمت ہوا کرتی ہے. کتابیں اللہ کی اس لیے آتی ہیں تاکہ دنیا کو ہدایت دے، اور ہدایت کے نتیجے میں انسان جس راستے پر چلتا ہے اس پر خدا کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. تو ان کتاب کے نزول کا مقصد ہے ہدایت، اور اس کا نتیجہ ہے رحمت، ہدم و رحمت. اس لیے دو لفظ بولے، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں، شاید کے لوگ اللہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. ہم نے کتاب نازل کی، کیا بات ہوئی ہے، ہم نے کتاب نازل کی جو مکمل تھی، جو ہدایت تھی اور رحمت تھی، شاید کے لوگ اپنے خدا پر ایمان لے آئیں، اپنے خدا سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. دونوں باتیں بظاہر الگ الگ لگ رہی ہیں. کتاب نازل کی ہم نے جو مکمل تھی، جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، جو ہدایت تھی اور رحمت تھی، ہدایت تھی اپنے مقصد کے اعتبار سے اور رحمت تھی اپنے انجام کے اعتبار سے. کیوں؟ شاید کے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں، یعنی خدا کی اتاری ہوئی کتابوں سے جب رحمت اور ہدایت لی جاتی ہے اور زندگی کا جو ایک کامیاب نقشہ بنتا ہے، اس سے آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ زندگی کا وہی تصور صحیح ہے جو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دیتا ہے. جب ایک کتاب تفصیل بنتی ہے اور رحمت بنتی ہے سماج اور سوسائٹی کے لیے، اور اس میں آنکھ سے نظر آتا ہے کہ بھائی یہ کتنا مکمل اور کیسے اچھے لوگ اور کیسے اچھے انسان تیار ہوئے ہیں، تب انسان کو یقین آتا ہے کہ دنیا کے جھوٹے نظریے انسان کو سچا سکون نہیں دے سکتے. اللہ کے آگے قیامت میں جواب دینا ہے ہمیں. جب یہ دل میں خیال آتا ہے تبھی صحیح سماج بنتا ہے، تبھی صحیح نظام بنتا ہے. یہ جوڑ ہے دونوں. ہم نے کتاب نازل کی جو ہدایت تھی، جو تفصیل تھی ہر چیز کی، جس میں ہر بات کی، اور جو ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ آخر پر ایمان لے آئیں. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی انہیں نظر آ جائے کہ خدا کی کتاب کے مطابق جو سماج بنتا ہے اور خوف آخرت پر مبنی جو سماج بنتا ہے وہی مکمل ہوتا ہے اور وہی فلاح یاب ہوتا ہے، اور باقی سارے سماج ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس سماج کو دیکھ کر لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہی نظام برحق ہے، اور خدا اور آخرت پر یقین دلوں میں پیدا ہو جائے. اس لیے ہم ان کتابوں کو نازل کرتے ہیں. ترجمہ میں کر دیتا ہوں. باقی آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں وہ چیزیں جو خدا نے تم پر حرام کی. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین سارے احسان کرو، تو کیا احسان کو حرام کیا ہے اس نے؟ اور یہ کہ تم سچ بولو اور پورا تولو، تو کیا اس کو اس نے حرام کیا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں جو خدا نے تم پر حرام کیا ہے، کیا کیا حرام کیا ہے خدا نے. تو اس میں یوں سمجھ لیجئے قرآن کریم کا انداز بیان ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ پورا تولو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم تولنے کو اس نے حرام کیا ہے. جب وہ کہتا ہے سچ بولو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کو اس نے حرام کیا ہے. اس کا الٹ اس کا مراد ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اس نے حرام کیا، یعنی ان حدود سے تجاوز نہ کرو. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ خدا نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ایسا نہ کرنا کہ ان کے ساتھ احسان نہ کرو، اس کو خدا نے حرام کیا. اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مخلصی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. اور گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے دوائی اس کے اسباب کے پاس بھی نہ جاؤ، اور گناہ کا جو ظاہر ہے اس سے بھی بچو، اور جو اس کا باطن ہے اس سے بھی بچو. اور کسی بھی کی جان نہ لو، کیونکہ جان کو خدا نے محترم قرار دیا ہے، مگر سچائی کے ساتھ. اللہ اللہ، یہ خدا کی نصیحتیں ہیں جو وہ تم کو کرتا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ, مگر یہ کہ جو بہتر طریقہ ہو جب تک وہ جوان نہ ہو جائے, اور پورا تولو اور ترازو کو سیدھا رکھو. ہم کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتے ہیں, اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو, چاہے وہ اپنوں کے خلاف جاتی ہے. اور اللہ سے کیا ہوا جو عہد تمہارا ہے اس کو وفا کرو. یہ خدا کی نصیحتیں ہیں جو تم کو کرتا ہے تاکہ تم یادانی حاصل کرو, اور یہ کہ یہی میرا راستہ سیدھا ہے تو اسی پر چلو, اور بہت دوسرے راستوں کو نہ اپناؤ ورنہ تم اس سیدھے راستے بھٹک جاؤ. اور یہ خدا کی نصیحت ہے جو تم کو کرتا ہے تاکہ تم تقویٰ کی راہ پہ آؤ. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو مکمل تھی ان سارے لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ صحیح رویہ رکھتے ہیں, اور جس میں تفصیل تھی ہر چیز کی, اور جو ہدایت تھی, جو رحمت تھی, اس لیے شاید کہ لوگ اللہ اپنے رب سے ملاقات کے وعدے پر ہی نہ ہیں. میں نے ابھی بتایا تھا نا آپ کو کہ پہلے جو گاؤں والا کہاں کرتا تھا کہ اللہ میں بچے دے رہے ہیں روٹی تو ہمیں دے نہیں رہا, وہ گورنمنٹ آج کل بھی کہہ رہی ہے, اسی کو مہذب انداز میں کہہ رہی ہے, وہ فیملی پلاننگ کا نظریہ یہی ہے. اور قرآن کریم کا اسی کا جواب دے رہا ہے کہ تم انہیں کیا کھلاؤ گے, تم تو اپنا کو بھی نہیں کھلا سکتے ہو, تم کو بھی ہمیں کھلاتے ہیں, تو اسی پر تنقید کر رہا ہے قرآن کریم.
اس پر ہم عمل کر رہے ہیں
نا, تو غلط کر رہے
ہیں
جی. نہیں نہیں, شرک کی بات ختم ہو گئی, دوسری بات ہدایتیں چل رہی ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں چل رہی ہیں. ہم گناہ گار ہوں, ہم گناہ گار ہوں, اللہ تو شرک بھی صحیح جی. مطلب یہ کہ باہر جو لڑے ہیں وہ جو لڑے ہیں وہ تو یعنی کس طرح آپ لائیں, اس موسم میں کیسے لائیں ہیں؟